الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. صلى الله عليه وسلم. سورة زمر کی آیت کریمہ ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں چند دنوں سے، جس میں رسول اللہ کو ذات ختم مرتبت کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول آپ کہہ دیں کہ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خالصانہ طور پر اللہ کے حقیقی دین کی پیروی کریں اور بہترین مسلمان، اول درجے کا مسلمان رہنے، بننے اور آگے بڑھنے کی کوشش کہ یہ کوشش ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے عرض کیا گئی. رسول اللہ کو کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ہر مسلمان سے یہ طلب کیا گیا کہ وہ درجہ ایک، نمبر ایک کا، اول درجے کا مسلمان بنتا رہے اور اسلام کا سفر جاری رہے. اسلام وہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اسلام کے سارے درجات طے ہو گئے اور اسلام پورا ہو گیا، بلکہ یہ ابتدائی ترین درجے کے اسلام ہیں. ہاں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے اور اللہ نے یہ لطف کیا انسان کے اوپر کہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دینے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں، ابتدائی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کے بہت سارے قوانین، بہت سارے احکام اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کی جان، عزت، آبرو، مال، ناموس یہ سب کے سب محفوظ ہیں. کہ البتہ دوسرے قانون کے لحاظ سے انسانی اعتبار سے بھی لوگوں کی جان، مال و عزت و آبرو محفوظ ہے، حتی اسلامی حکومت میں غیر مسلمان کی بھی محفوظ ہے. فقط اس یہاں پر یہ قانون ٹوٹتا وہاں پر جب کوئی جنگ کی صورت میں اور جنگ کی حالت میں مقابلے میں آ رہا ہو، حالت جنگ میں آ جائے، کہ پھر اس کے بعد حالت جنگ کے اسلام نے قانون بتائے کہ وہاں پر بھی بہت ہی اعتدال اور بہت ہی عاقلانہ قانون اسلام کے حالت جنگ میں موجود ہے. لیکن اصل گفتگو یہ ہے کہ اس آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان کا سفر، اسلام کا سفر جاری رہے. حتیٰ انبیاء سے بھی، انبیاء کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت کی اس منزل پر آ گئے ہیں لہذا اب سفر آپ کا ختم ہو گیا اور آپ کی کوشش ختم ہو جائے. نہیں، پروردگار کی بارگاہ میں کمالات اور تسلیم ہونے کا سفر ہمیشہ مسلسل جاری ہے، حتیٰ انبیاء کی ذات تک، حتیٰ اور انبیاء کی ذات تک، حتیٰ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ جو علم و فضل و کمالات اور ذمہ داریوں کی عظیم منزل پر فائز ہو چکے. دے کہ پروردگارہ تو مجھے اپنا مسلمان بندہ قرار دے. جو جناب ابراہیم کی بہت ہی عظیم دعائیں ہیں اور بہت ہی باعظمت دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی سورہ بقرہ کی آیات میں, کہ جہاں جناب ابراہیم جب تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کو تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے وقت جناب ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگارہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اور اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, پروردگارہ تو ہم دونوں کو واجعلنا, یعنی چونکہ جناب ابراہیم اسماعیل دونوں ساتھ میں تھے, فرمایا کہ پروردگارہ تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ قرار دے. معاذ اللہ ابراہیم جو نبوت کے درجات تک پہنچ چکے ہیں, رسالت کے درجات تک پہنچ چکے ہیں, اول العزم نبی ہو چکے ہیں, جن کو امامت حاصل ہو چکی ہے, اس کے پہلے یہ اعلان ہو چکی ہے انی جاعلک للناس اماما, جب بیٹے کے گلے میں چھری چلائی تبھی کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما. یہ سارے درجات حاصل ہونے کے بعد اب جب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں تو جناب ابراہیم دعا یہ کریں پروردگارہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, پروردگارہ تو ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بندہ قرار دے اور میری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی امت مسلمہ قرار دے. انسان حیرت پڑ جاتا ہے کہ جناب ابراہیم جیسا نبی اول العزم کے مقام پر پہنچ کے یہ دعا کس بات کی دعا کر رہا ہے. یہ دعا در حقیقت وہی دعا عزیز ہو چکی, پروردگار کی بارگاہ میں درجات کبھی ختم نہیں ہوتے. ہمارے لحاظ سے درجات ختم ہیں, ہمارے لحاظ سے ہم ایک بڑے انسان کو دیکھیں گے, ایک عظیم انسان کو دیکھیں گے, اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا ہو سکتا ہے, رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور کیا ہو سکتا ہے, امیر المومنین سے بڑھ کر اور کوئی کیا ہو سکتا ہے, ائمہ سے بڑھ کر کوئی کیا ہو سکتا ہے, اول العزم انبیاء سے بڑھ کر اور کوئی کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب انبیاء پروردگار کی بارگاہ میں خود کو دیکھتے ہیں تو اپنے لیے اور مزید طلب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ ہم چونکہ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں لہذا ہمارے لیے اس کے بڑھ کر کوئی درجات ہی نہیں ہے, لیکن انبیاء اور اولیاء الہی جب پروردگار کی بارگاہ میں خود کو دیکھتے ہیں تو اپنے لیے اور مزید طلب کر رہے ہوتے ہیں, اور مزید درجات اور فضیلتوں کا طلب کرنا. اس میں کوئی مادی امور کا زیادہ طلب کرنا ممکن ہے, اس میں انسان حریص ہو جائے, لیکن فضیلتوں کے طلب کرنے میں یہ حرص اچھی حرص ہے. ہر حرص, حرص کا لفظ بولتے ہیں نا حضرات, حریص ہونا, ہر حریص ہونا برا نہیں ہے. قرآن رسول اللہ کی صفات سے بیان کرتا ہے کہ حریص علیکم, رسول اللہ تمہارے اوپر حریص ہیں, یعنی کیا, یعنی تمہاری ہدایت کے حریص ہیں, تمہیں فضیلتوں تک پہنچانے کے حریص ہیں. لہذا اگر انسان کمالات کا حریص ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کہ جیسا نجم اللہ حریص العلم, علم کا حریص انسان اگر علم کا حریص ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حریص علم کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, جتنا علم حاصل ہوتا چلا جائے اتنا علم کی طرف. امام نے فرمایا کہ دو حریص کبھی ان کا دل نہیں بھرتا, حریص العلم و حریص المال, مال کا حریص اور علم کا حریص, لیکن دونوں میں فرق ہے کہ حریص المال اپنے آپ کو ممکن ہے مشکل میں ڈالتا چلا جائے, لیکن حریص العلم پوری بشریت کو نجات دیتا چلا جائے. دونوں میں فرق یہی ہوتا ہے, مال کا معنی عیب کی بات نہیں ہے, حریص ہونا عیب کی بات, دو چیزیں الگ ہیں. مال جتنا بھی زیادہ انسان کمائے کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے انسان کمالات حاصل کر سکتا ہے, جود و سخا کر سکتا ہے, بہت سارے امور انجام دے سکتا ہے, بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے, اپنی, دوسروں کی, غیروں کی. مال کمانا اور ہے, مال کا حریص ہونا اور ہے, دو چیزوں میں فرق ہے. کمائے جتنا بھی انسان کمائے, اسلام نے اگر کہیں پر پابندی نہیں لگائی اب اتنا پیسہ ہو گیا اس کے بعد کچھ ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں کہا اسلام نے, کہیں پر آ کر روکا نہیں, بلکہ اسلام اور تشویق کر رہا ہے, شوق دلا رہا ہے کہ انسان زیادہ محنت کرے, زیادہ کوشش کرے, اور قانون بتا رہا ہے کہ جتنا جس نے کمایا وہ اس کا اپنا مال ہے. عورتوں کے لیے بھی بتایا, مردوں کے لیے الگ الگ آیتیں آ کر الگ الگ جملے بتائے کہ مردوں کے لیے نصیب مما اکتسب اور عورتوں کے لیے نصیب مما اکتسبنا, جو انہوں نے کمایا, جو انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا ہے, جو انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا ہے. لیکن کمانا اور ہے اور حریص بن کے زندہ رہنا یہ اور ہے. ممکن انسان بالکل بھی نہ کما رہا ہو لیکن حریص ہو، یہ عیب ہے. محنت نہیں کر رہا ہو، کوشش نہیں کر رہا ہو، سختیاں نہیں اٹھا رہا ہو لیکن حریص ہو، یہ عیب ہے. بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن حریص نہ ہو، یہ عیب نہیں. ان دو چیزوں کے درمیان میں فرق ہے. لہذا حریص ہونا، مادی امور میں حریص ہونا یہ عیب ہے، لیکن فضیلتوں میں حریص ہونا اس میں کوئی عیب نہیں. لہذا کوئی علم کا حریص ہو، کوئی حکمت کا حریص ہو، کوئی صبر کا حریص ہو، کوئی سچائی کا حریص ہو، کوئی دیگر فضیلتوں کا حریص ہو، حریص ہونا فضیلتوں میں اس میں کوئی عیب نہیں ہے. رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ جو تمہاری ہدایت کے حریص ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ وہ ہیں کہ اگر تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو رسول اللہ کو گراں گزرتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سخت گزرتا ہے. حریص علیکم تمہاری ذات کے لیے رسول اللہ حریص ہے، تمہاری خوبیوں کے لیے، تمہاری فضیلتوں کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے رسول اللہ حریص ہیں. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے، نرمی سے پیش آنے والے ہیں، رحمت سے پیش آنے والے ہیں. کہ عرض کیا آپ کے سامنے کی رسول اللہ ہی نے اگر وہ تصویر دکھائی کہ آنا اسلام کا حریص رہنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ اسلام درجات ہے. جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جائے تسلیم اور سبمیشن کے درجات اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہذا ابراہیم جیسے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اسلم، اے ابراہیم تسلیم ہو جاؤ. ابراہیم نے کہا اسلم تو اللہ رب العالمین، ہم پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم. اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں زیادہ تسلیم قرار دے. اب یہ درجات حضرت اسماعیل، یہاں پر آپ کو نہیں روکنا ہے. آج آپ کے سامنے جو مطلب عرض کرنا تھا وہ یہ کہ صحیح اسلام، ایک حقیقی اسلام، خالص اسلام، خالص اسلام کے مقابلے میں دوسرے اسلام کا چہرہ ہر زمانے میں پیش کیا جاتا رہا. رسول اللہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا رسول اللہ کے اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرے اسلام کا چہرہ کچھ منافقین نے آ کر پیش کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی جب بنو امیہ نے اسلام قبول کیا. تو رسول اللہ کا اسلام ایک تھا، بنو امیہ کا اسلام ایک تھا، یہ دونوں اسلام ساتھ ساتھ چلتے رہے، باقاعدہ طور پر چلتے رہے. اور یہ پوری تاریخ میں اگر ان کا مطالعہ کر کے دیکھ ڈالیں گے، پوری تاریخ میں دو طرح کا اسلام ہمیشہ رہا تاریخ میں، ایک حقیقی اسلام، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام. شکلیں پیش کی جا رہی ہیں، بہت ساری اسلام کی شکلیں. ہم فرقوں کی بات نہیں کرتے، فرقے 73 فرقے اور 72 فرقے وہ روایت ہے، اہل سنت کی بھی روایت ہے، شیعوں کی بھی روایت ہے، لیکن اس روایت کو بہت سارے لوگوں نے اتنا زیادہ معتبر نہیں مانا. لیکن اگر معتبر ہو بھی تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ فرقوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر اپنا نام شیعہ رکھ لے، کوئی اپنا نام سنی رکھ لے، کوئی اپنا نام حنبلی رکھ لے، کوئی اپنا نام شافعی رکھ لے، کوئی اپنا نام اسماعیلی رکھ لے، تو یہ سارے فرقے ہو گئے. بلکہ اس میں کچھ اور بھی معنی پوشیدہ ہے. اصل میں ایک ہی فرقہ ہے، نام والا نہیں بلکہ عمل والا، کہ جو ایک روش پر چل رہا ہے وہی کامیاب ہے. اور وہ روش ہے رسول اللہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ. یہ نہیں دیکھے کس گھر میں پیدا ہوا، کس فرقے کا نام رکھا گیا، نام وام سے کچھ لینا دینا نہیں. اللہ کو دل کا آسمان سب میں تم، یہ سارے نام جو تم نے خود دے رکھے ہیں، اللہ ناموں کے اوپر تو فیصلہ نہیں کرے گا. معاذ اللہ اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ جو کوئی دوسرے فرقے میں ہے لیکن پورے طریقے سے اسلام کی پابندی کرتا ہے، اور ہم اس فرقے میں ہیں اور ذرا بھی اسلام کی پابندی نہیں کرتے. اور اللہ کہ نہیں، چونکہ نام اس فرقے والے کے یہ ہے لہذا اس کی نجات ہے، اس کی نجات نہیں. اللہ کو معاذ اللہ اتنا ظالم نہیں سمجھے. خدا کے لیے اللہ کے ہاں اصول ہیں، اللہ کے ہاں قانون ہیں، اور جو بھی ان قانون پر جتنا زیادہ اترتا چلا جائے اتنی زیادہ نجات ہے. اور قانون اور اصول کا معیار وہ قرآن ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات. دعوت کی بات ہے نہیں, اسلام کی یہ بیسک باتیں ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ فلاں گھر میں کوئی پیدا ہو گیا, فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا, فلاں قبیلے میں پیدا ہو گیا اور بچپن میں اس کا نام رکھ دیا کہ یہ فلاں فرقہ ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے. لہذا اس بنیاد پر اللہ آ کر فیصلہ کرے گا کہ جو جس گھر میں پیدا ہوا ادھر ہو جائے اور جو باقی سب لوگ ادھر چلے جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا سمجھ رکھا ہے, کیا بنا رکھا ہے, یہ ہے اللہ کے ہاں اصول ہے, اللہ کے ہاں پرنسپلس ہیں, وہ بتائے گئے, وہ قرآن نے آ کر بتایا, وہ رسول اللہ نے آ کر بتایا, وہ اہل بیت نے آ کر بتایا, اور اس پر جتنا جو اترتا چلا جائے اس کے لیے نجات ہے. وہ ایک ہی فرقہ ہے نجات پانے والا جو ان اصولوں پر اترنے والا ہو, چاہے وہ جس جگہ موجود ہو, جس گروہ میں موجود ہو, جس خاندان میں موجود ہو, جس نام سے پکارنے آنے جانے والے فرقوں میں موجود ہو, یہ سب نہیں. ان اصولوں پر اترنے والے جتنے ہیں وہ کنارے ہوتے چلے جائیں جو قرآن میں اصول بتائے گئے, جو رسول اللہ نے اگر اصول بتائے ہیں, جتنے سالوں تک آئمہ نے اگر اصول بتائے ہیں, اور ان اصولوں کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ جس شکل میں بھی آئے, جتنی بھی شکلیں بنا کر آئے, وہ سب کے سب باطل ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک کتاب دیکھ رہے تھے, اس کے پہلے کہاں تھے, حیدرآباد میں شاید تھے, وہاں پر ایک کتاب دیکھ رہے تھے, ایک جلد کتاب تھی, جبکہ انہوں نے کہا کہ دو جلدیں اس کی آ چکی ہیں, صرف ایک جلد میں 1400 کچھ فرقوں کا نام لکھا ہوا تھا. تو بھائی آپ نے دادا یہ 1400 ہوں, یہ 2000 ہوں, یہ 2500 ہوں, یہ 5000 ہو جائے, ان ناموں سے کچھ لینا دینا نہیں عزیزو, اصولوں سے لینا دینا ہے. اور اصول آ کر طرز زندگی معین کرتے ہیں. بہت توجہ کریں یہاں پر, بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنی عزیزو, کہ آج کے دور میں اصلی جو کلیش ہے, اصلی جو جنگ ہے, اصلی جو لڑائی ہے, وہ طرز زندگی کی جنگ ہے, طریقے زندگی کی جنگ ہے, کہ کون کن اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے. اور طریقے زندگی کی جنگ کو آ کر جو خلاصہ کیا گیا ہے, کچھ جنگیں دنیا میں چل رہی ہیں, سیاسی جنگیں, اقتصادی جنگیں, سیاسی جنگیں نہیں یعنی پولیٹیکل جنگیں جو بہت چلتی رہی ہیں, اکنامی کی جنگیں جو ابھی بہت زیادہ چل رہی ہیں چند سالوں سے, اکنامیکل وار بڑے پیمانے پر جنگ ہو رہی ہے, بہت سارے ملک مل کے سب جنگ کر رہے ہیں, پولیٹیکل جنگیں بہت زمانے سے ہوتی رہی ہیں, قبیلائی جنگیں اور دوسری جنگیں, لیکن ابھی اصلی جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ نہ سیاسی ہے, نہ حکومت کی ہے, نہ زمین کی ہے, نہ پیٹرول کی ہے, نہ ایٹم بم کی ہے, کسی کی بھی جنگ نہیں ہے, بلکہ اصلی جنگ وہ ہے کلچرل جنگ, طریقہ زندگی کی جنگ, طرز زندگی کی جنگ. کلچرل جنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے محلے میں یہ لباس پہنتے ہیں اور وہ لباس پہنتے ہیں, پورا طریقہ زندگی. کلچر کے معنی الگ الگ کیے گئے ہیں, کلچر کے بعض لوگ بہت ہی مختصر معنی کرتے ہیں کہ کہاں پر کیسے لباس پہنا جاتا ہے, کہاں پر کیسے کھایا جاتا ہے, کیسے پیا جاتا ہے, یہ کھانا پینا لباس پہننا یہ سب کلچر ہے. جبکہ ایک بڑی جو تعریف کی گئی ہے کلچر کی, وہ ہے انسان کا پورا طریقہ زندگی, یعنی انسان کی آئیڈیالوجی, انسان کی سوچ, انسان کی فکر اور انسان کا طرز زندگی, جس انداز سے انسان زندگی گزار رہا ہے. یہ جنگ ہے جو ایک بڑی جنگ, اس کے اوپر بڑی ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, اور اس جنگ کو کہتے ہیں سافٹ وار. سافٹ وار کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جس کو ہم اردو میں کہیں گے نرم جنگ. ایک ہوتی ہے سخت جنگ, ایک ہوتی ہے نرم جنگ. سخت جنگ یعنی جس میں تلواریں چل رہی ہوں, اسلحے چل رہے ہوں, میزائل چل رہے ہیں, بم چل رہے ہیں, یہ سخت جنگ ہے جو ہمیشہ لڑی جاتی رہی. لیکن نرم جنگ یعنی کیا, سافٹ وار یعنی کیا, سافٹ وار یعنی جس میں اسلحے نہیں چل رہے ہوں, جس میں تلواریں نہیں چل رہی ہوں, بلکہ یہ جنگ اسلحوں کے بجائے فکروں کی جنگ ہو, فکر کی جنگ, اور فکر کے نتیجے میں طریقے زندگی کی جنگ, سوچ کی جنگ, انداز زندگی کی جنگ. آج دنیا دو طرح کی دنیا تقسیم ہوئی ہے, اور سب کی یہ کوشش ہے کہ اپنا طریقہ زندگی دے, طریقہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا طریقہ زندگی لوگوں کو دیں. انسان کا طریقہ زندگی تبدیل کرنا, انسان کا طریقہ زندگی بدلنا, یہ ہے آج کی سافٹ وار. سافٹ وار اور بھی ہوتی رہی ہے, سافٹوار کے نام سے ممکن آپ کے ذہن میں فوراً امریکہ اور روس کی جنگ آتی ہو جو کافی مدت تک چلی اور بعد میں روس کو شکست ہو گئی، یا آج کے دور میں اور بھی کچھ سافٹ وار ہو رہی ہیں جیسے امریکہ اور چین کی اکنامیکل سافٹ وار ہو رہی ہے، یا مثلا امریکہ اور ایران کی سافٹ وار چل رہی ہے، سخت جنگ نہیں ہو رہی ہے چونکہ ہمت نہیں ہے لڑنے کی، لیکن سافٹ وار چل رہی ہے، لیکن یہ سب جنگیں، ان سب کے پیچھے جو اصلی جنگ ہے عزیزوں وہ ہے انداز زندگی کی جنگ، طریقہ زندگی کی جنگ۔ میں زیادہ اس کو شاید کھول نہ پاؤں، اس پر اگر ہم کافی تفصیل تو دوسری جگہوں میں گفتگو کی ہے، لیکن ایک اشارے کے طور پر آپ کے سامنے کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں بھی سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ طریقہ زندگی کا مسئلہ ہے، یعنی انسان کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور طریقہ زندگی ہی کے لیے اسلام نے آ کر 124,000 انبیاء کے بعد پھر ائمہ کے نمونے دیے، کیونکہ نمونے اگر ہمارے سامنے ہو تو طریقہ زندگی اپنانا آسان ہو جاتا ہے، اور اپنانا ہی نہیں بلکہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ کامیابیوں کا راستہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، کامیابی کی طرف سفر کرنے کا راستہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ آسانی آسانی سے اور مزے مزے سے ساری کامیابیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ جتنا زیادہ اور کامیاب دکھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اتنی سختیاں اٹھائی ہیں، اتنی مشکلات سے گزرے ہیں، کوئی آسانی آسانی سے کامیاب نہیں ہوا ہے، کسی بھی طرح کی کامیابی، حتیٰ دنیا کی کامیابی، البتہ ہم دنیا کی کامیابی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن انسانی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے انسان کو سختیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی کامیابی بغیر سختی سے حاصل نہیں ہوتی، نہ جناب موسیٰ کو حاصل ہوئی، نہ جناب ابراہیم کو حاصل ہوئی، آپ کے جناب ابراہیم ایسے جناب ابراہیم بن گئے، نہ ایسے نہیں بن گئے، قربانیاں دینی پڑی، سختیوں سے گزرنا پڑا، 100 سال سے زیادہ جناب ابراہیم کو کن کن، ہم تو اگر 2-4 واقعہ بیان کرتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں تاریخ میں اتنا زور نہیں تھا کہ وہ اگر ہر چیز کو لکھتی، ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آتش نمرود میں کس طرح ڈال دیا گیا، کس طرح انہوں نے اپنے پورا گھر لٹا دیا، کس طرح مہمانوں کے لیے کرتے تھے، کس طرح بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیا، ہم اگر چند واقعات میں دیکھتے، یہ چند واقعات چند دن کے واقعات ہیں، لیکن جناب ابراہیم نے 120 سال سے زیادہ زندگی گزاری ہے، اور تمام زندگی میں یہی سب کچھ رہا، تاریخ نہیں دیکھ پائی، کمالات تک جانے کے لیے سختیاں ہیں، کوئی بھی کمال تک انسان پہنچنا چاہتا ہے اور عظمت تک پہنچنا چاہتا ہے اور کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے پہلے ہی دن سے کہ اگر انسان کو سختیاں پسند نہیں ہیں تو کامیابی بھی نہیں ملنے والی ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے جنہوں نے سخت زندگی کو پسند کر لیا ہے اور سختیوں میں زندگی گزارنا شروع کی، کسی بھی لائن میں، چاہے ایجوکیشن کی لائن ہو، چاہے حتیٰ اکنامی زندگی ہو، کمائی کی زندگی ہو، یا اور بھی کوئی ہنر ہو، فن ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ امیر المومنین السلام کی یہ شعر مشہور ہے، اللہم صلی بقدر القدر تکتسب المعالی ومن طلب الاولا سہر الیالی، جتنا زیادہ انسان کوشش کرے اتنی زیادہ انسان کو معالی یعنی بلندیاں ملتی ہیں، معالی یعنی علو سے، علو یعنی بلندیاں، جتنا انسان کوشش کرے اتنی زیادہ انسان کو بلندیاں ملتی ہیں، یہ اصول ہے، ومن طلب العلا سہر الليالي، جو بلندیاں اور کامیابی چاہتا ہے وہ راتوں کو بیدار رہتا ہے، اسے ساری رات پیٹ بھر کے کھانا کھا کے مزے مزے سے سونے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی، کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، ہاں کچھ لوگوں کی کامیابی کے لیے راتوں میں جگنا پڑتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کی کامیابی کے لیے رات میں تھوڑا کم جگنا پڑے لیکن دن میں زیادہ محنت کرنی پڑے، الگ الگ ہے، بس انسان فضیلتیں چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، ہنر چاہتا ہے اور دوسری چیزیں چاہتا ہے وہ رات میں کوشش کرتا ہے، لیکن انسان پیسہ زیادہ کمانا چاہتا ہے ممکن دن میں زیادہ محنت کرے، لیکن محنت بہرحال کرنا ہے، بغیر محنت سے کوئی کامیابی نہیں ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے کامیابی حاصل کرے سے لکھ کے رکھ لے کہ اسے دنیا میں ناکام انسان بن کے رہے، ناکام رہنا ہے، خاص کر یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلی سے ابھی سے طے کر لیں، اگر کامیاب ہونا ہے تو سختیاں خود خریدنا ہے، سختیوں کا راستہ خود ڈھونڈنا ہے، جب چند آپشن لا کر سامنے رکھے جائیں, یہ کریں یا یہ کریں یہ کریں, تو اس میں جو سخت والا ہے وہ انتخاب کریں. اگر سخت والا انتخاب کرنے کا ہنر آ گیا تو سمجھ لیں کامیاب ہو جائیں گے. جو لوگ آسان آپشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنی ناکامیابی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آسان. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے سامنے چند آپشن ہیں. کیا یہ آپشن خود ہی بتائیں آپ لوگ, کیا کیا آپشن ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کامیابی کیا آپشن ہے؟ باپ سے 2-4 لاکھ روپے لے کے ٹیچر کو دیں گے, ان کو دیں گے, ان کو دیں گے, نمبر اچھے آ جائیں گے, ایک آپشن یہ ہے. یہ آپشن مشکل نہیں ہے, پیسہ لینا دینا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے, چوری کریں گے, خیانت کریں گے, جا کر کیا کریں گے, چیٹنگ کریں گے, یہ بھی ایک آپشن ہے, گندا آپشن, لیکن امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. یہ اور بات ہے, پکڑا گیا تو ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا, لیکن اگر کامیاب ہو گیا تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. کسی اور کو دیکھ کر نقل کر لیں گے. دسیوں طریقے ممکن ہے لا کر رکھے جائیں, لیکن سخت راستہ کیا ہے؟ سخت راستہ یہ کہ پورے سال بھر محنت کی جائے, پڑھا جائے, راتوں میں جگا جائے, بہت ساری چیزوں کو چھوڑا جائے, بہت ساری ناجائز چیزوں کو چھوڑا جائے, بہت ساری جائز چیزوں کو چھوڑا جائے. یہ نہیں کہ صرف ناجائز کو چھوڑنا ہے, جائز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. بہت ساری حرام چیزوں کو چھوڑا جائے, بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑا جائے, کیونکہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. بہت سارا کھانا پینا کھیلنا کودنا گپے بکواس ٹہلنا گھومنا جس میں حرام نہ بھی ہو, لیکن چونکہ کامیاب ہونا چاہتا ہے لہذا چھوڑنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے زندگی کا. لہذا جو کامیابی چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سخت آپشن کی تلاش میں رہے. کربلا کیوں اتنا زیادہ عظیم ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کے سامنے بھی کئی آپشن لا کے رکھے گئے تھے. مکے چلے جائیں, مدینے میں رہ جائیں, یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں, بیعت کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, سب نے آ کر دسیوں آپشن رکھے, لیکن کربلا والوں نے سخت ترین آپشن کو انتخاب کیا جو مشکل ترین تھا. کربلا اس لیے عظیم ہو گئی. حسین ابن علی کربلا آئے بغیر یہ حسین نہیں بن سکتے تھے جو آج ہیں. امام تھے, معصوم تھے, پاکیزہ تھے, علی و فاطمہ کے بیٹے تھے, رسول اللہ کے نواسے تھے, بہت ساری عظمتیں تھیں, بہت سارے کمالات تھے, بہت ساری فضیلتیں تھیں, معصوم تھے, یہ سب کچھ تھے, لیکن وہ حسین جس کو ہم 1400 سالوں سے آج یاد کر رہے ہیں, اس کے لیے کربلا کی سختیوں کا سفر طے کرنا ضروری تھا. اس لیے آئمہ بھی امام حسین کے جب نام آتا تھا تو خاص طریقے سے یاد کرتے تھے. آئمہ خود آئمہ, تو تمام آئمہ نے سختیوں کا سفر طے کیا ہے, لیکن تمام آئمہ کے درمیان میں بھی امام حسین علیہ السلام کے خاص مقام ہے. جو اس لیے کہ راستہ طے کیا ہے امام, اور یہ سارا راستہ ایک ہے. اس کے مقابلے میں جو تین ہے, اس کے مقابلے میں جو اسلام کی شکلیں پیش کی جا رہی ہیں, وہاں اسلام سے فائدہ اٹھانا ہے, یہاں اسلام کو دینا ہے. اس موضوع پر ہم کبھی گفتگو کر چکے ہیں, یہیں پر فائدہ اٹھانا. لیکن ابھی جو ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنا عزیزوں, کہ آئمہ نے اور انبیاء نے جو اللہ نے پیش کیا اور آئمہ انبیاء کی شکل میں, ان سب کے پیش کرنے کی ایک اصلی ترین وجہ یہ تھی کہ ان کو انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے. کیونکہ کامیاب زندگی کے لیے سختی کا سفر ہوگا, سختی کا سفر طے کرنا خود شاید مشکل ہو, لہذا اگر انبیاء کا نمونہ سامنے ہو تو یہ سفر آسان ہو جائے گا. اگر کربلا والوں کا نمونہ سامنے ہو تو کتنی بھی سختیاں سامنے لا کے ڈال دیا ہے, سفر آسان ہو جائے گا, طے کرنا آسان ہو جائے گا. کس کے سامنے کربلا والوں جیسی سختیاں آئی ہیں؟ کربلا یہ بھی ہے, اس زمان سے کربلا کو دیکھیں, کس کے سامنے کربلا جیسی سختیاں لائی گئی ہیں. پھر اگر کربلا والے نمونہ بن جائے تو کتنا بھی سخت سفر ہماری زندگی کے سامنے آ جائے وہ خود آسان بنتا چلا جائے. صرف یہ نہیں کہ جب کوئی مر جائے تو مرتے وقت کربلا والوں کو یاد کر لیں تاکہ غم آسان ہو جائے. کربلا والے صرف ہمارے غم کو آسان نہیں کرتے بلکہ ہمارے زندگی کے سفر کو بھی آسان کر دیتے ہیں. اور کربلا والوں کا نمونہ سب سے بڑا یہی ہے کہ کربلا والے نگاہوں میں ہوں تو کتنی بھی مشکل سامنے لا کر رکھی جائے وہ آسان کرتی چلے گی، آسان ہوتی چلی جائے مشکل۔ یہ طریقہ زندگی دے کے گئے ہیں کربلا والوں کا طریقہ زندگی۔ چند دنوں پہلے ہم کتاب پڑھ رہے تھے، اس کو ہم نے دوسری جگہ بھی عرض کیا ہے، ریکارڈ ہوئی ہے، انٹرنیٹ پر آ بھی گئی ہوگی، یہاں پھر دہراتے ہیں۔ رہبر انقلاب کی کتاب تھی، خدا حفاظت فرمائے، حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، کہ جو اس کشتی کو لے کر مضبوطی سے چل رہے ہیں، واقعا تمام دنیا لا کر سختیاں رکھ رہی ہیں، لیکن ایسے رہبر خدا نے عطا کیے ہیں، کسی قوم کو ایسے رہبر نہیں ملے تھے، جس طریقے سے کسی قوم کو ایسے امام نہیں ملے جیسے ہمیں ملے، اسی طرح سے الحمدللہ کسی قوم کو خمینی اور خامنائی جیسا رہبر بھی نہیں ملا ہے۔ بس قوم کی مشکل ہے کہ جو نہیں آگے بڑھ پا رہی، اور ان کے کلمات جو اس درمیان میں جو گفتگو کی ہے کربلا کے بارے میں، وہ سارے کلمات جمع کر کے کتاب کی شکل میں چھپا، وہ کتاب ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کتاب میں آ کر رہبر انقلاب نے فرمایا کہ کربلا کے اگر بہت ہی بڑے اصول کربلا والوں کی زندگی سے بہت توجہ کریں، کربلا والوں کی زندگی سے اگر بہت زندگی کے بڑے بڑے اصول اور پرنسپلز نکالے جائیں تو کم سے کم 100 بنتے ہیں بڑے اصول۔ اور وہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ ہاں اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن کربلا زندگی کے پرنسپلز، زندگی طے کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا انداز، اگر کربلا والوں سے اصول لیے جائیں اس کے اور پرنسپلز لیے جائیں تو کم سے کم بڑے بڑے 100 اصول بنتے ہیں، یعنی کم سے کم 10 اشرہ چاہیے ہے کہ جو آ کر کربلا والوں کے ایک دن میں ایک اصولوں پر، ایک ایک اصول پر گفتگو ہو۔ البتہ الحمدللہ توفیق ہوئی، بعض جگہوں پر کچھ گفتگو کی گئی ہے، لیکن پورا حق نہیں ادا ہوتا کہ آ کر کربلا والوں کے زندگی کے اصول، کربلا والے صرف جنت کے لیے نہیں، کربلا والے صرف رونے کے لیے نہیں، کربلا والے ہمارے غم ہلکا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کربلا والے ہمیں زندگی کا طریقہ دینے کے لیے 100 سے زیادہ اصول بنتے ہیں۔ اور وہ نکالے جائیں، تلاش کیے جائیں، وہ ڈھونڈے جائیں، علماء، ذاکرین، شاعر، شعرا۔ شعرا کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جو شاعری بہت اچھا ہنر ہے، ایک شعر میں بہت بڑی چیز بیان کر دی جاتی ہے، ایک شعر ممکن ہے پورا ایک اصول، ایک پورا پرنسپل، ایک بہت بنیاد بیان کر دی جائے۔ اگر شاعر لوگ جہاں بہت فضول قسم کی شاعری پیش کی جا رہی ہے وہاں پر اچھے قسم کی شاعری کرے تاکہ ہمارے معاشرے میں اچھے اشعار نظر آ رہے ہیں۔ واقعا بہت ہی نازیبا شاعری ابھی شیعوں کے درمیان میں اگر نہیں معلوم، نصیری کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، عجیب ہوتا ہے، دو پہلو اشعار آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہماری مراد یہ ہے، مراد تو آپ کی کچھ بھی ہو لیکن لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں، الگ لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ لہذا جو ذمہ دار شعرا ہیں اگر ان کے پاس اللہ فرصت دے تو اگر اچھے اشعار کہیں اور کربلا کے اصولوں کو آ کر بیان کریں، کربلا والوں کا طرز زندگی آ کر ڈھونڈ کر نکالیں اور بیان کریں، چونکہ یہی جنگ ہے عزیزو، آج کی اصلی جنگ جو چل رہی ہے دنیا میں وہ اسلحوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ طریقہ زندگی کی جنگ ہے، اور طریقہ زندگی کی جنگ میں کربلا ہی کو کامیاب ہونا ہے، اہل بیت ہی کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ جملہ ہم بعض دوسری جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ عزیزو یہی صدی انشاءاللہ، یہی صدی، یہ اسلام کی صدی ہے، یہ رسول اللہ کی صدی ہے، یہ اہل بیت کی صدی ہے، یہ کربلا والوں کی صدی ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ جذبات میں ہم آ کر عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں، محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی سے اتنا تھک چکا ہے کہ اسے ایک صحیح زندگی چاہیے، صحیح نمونے زندگی چاہیے، اور صحیح جب نمونے زندگی کی بات آئے گی تو وہ انبیاء پیش کریں گے، رسول اللہ پیش کریں گے، اہل بیت پیش کریں گے، کربلا والے پیش کریں گے۔ عقیدت کے مسائل الگ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کی عقیدت رکھنے والوں میں قرار دیا اس نے، لیکن یہ بات عقیدت کی نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ساری دنیا کو بہرحال اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے، جو کہ وہی صحیح طریقے سے زندگی دینے والا۔ इसके पीछे भी साफ कार छिपी हुई है। शायद आज मैं पूरी वजाहत ना कर सकूं, चूंकि आज एक बहुत बड़ा वाकया और भी पेश आया, उसके बारे में थोड़ा गुफ्तगू करना है नाइजीरिया में, बाद में हम और वजाहत करेंगे कि ये जो सख्त जंग भी हो रही है आपको यमन में दिख रही है या नाइजीरिया, या जो है हाँ नाइजीरिया में भी खुद दिख रही है, इराक में दिख रही है, सीरिया में दिख रही है, दूसरे इस्लामी मुल्कों में आकर थोपी जाती है, कभी अफगानिस्तान में तो कहीं और, कभी ईरान में, कभी लबनान में, ये सख्त और हार्ड वार के पीछे भी सॉफ्ट वार छिपी हुई है। असली मकसद वो सॉफ्ट वार है, और सॉफ्ट वार क्या है? सॉफ्ट वार असल में जो है वो सारी बातिल तरीके जिंदगी के मुकाबले में इस्लाम का तरीका जिंदगी, ये दो जंग है। मैं खाली इब्तदा की थोड़ी सी वजाहत करता हूं और दूसरा मतलब जो बयान करना है वो भी थोड़ा इशारा करता हूं, और इंशाल्लाह कल और इसकी वजाहत की जाएगी कि दुनिया में ये कई सौ साल से ये जंग चल रही है। खासकर फ्रांस का इंकलाब जब आया, फ्रांस के इंकलाब के बाद से ये जंग बहुत तेज हो गई। फ्रांस के इंकलाब को गुजरे हुए 200 साल से ज्यादा हो गए, 1789 से इंकलाब शुरू हुआ, फ्रांस का इंडस्ट्रियल इंकलाब 1789 से लेकर 1799 तक तकरीबन, बाद लोगों का 1805-1806 तक, लेकिन बहरहाल यही थे 200 से ज्यादा, 210-215 साल से ज्यादा। इस इंकलाब के आने के बाद दुनिया का रुख मोड़ दिया गया, बिल्कुल मोड़ दिया गया। फ्रांस के इंकलाब ने यूरोप में तैयारी पहले से थी, यूरोप में इसकी तैयारी 400-500 सालों से थी, जहां दीन को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा था और सब कुछ सारा खुलासा आकर मादियत और माल और दौलत और शिकमपुरी और हवा और हवस और ख्वाहिशात और लज्जतें और हैवानी लज्जतें और मादी लज्जतें, यानी इंसान को आकर खुलासा कर दिया था सिर्फ ख्वाहिशात और लज्जतों पर, न अक्ल न दीन कुछ नहीं। ये किया गया, ये चंद सौ सालों में किया गया, और अलबत्ता इसके पीछे जो चीजें छिपी हुई हैं वो भी कुछ कुछ गलत किस्म का दीन पेश करना था। 1000 साल तक ईसाइयों ने इतना नामाकूल और गैर मंतकी और अनरीजनेबल दीन पेश किया कि उसके रिएक्शन में लोगों ने अगर दीन ही से छुटकारा पा लिया, कि जहां भी गलत दीन पेश किया जाएगा बहुत सारे लोग इसलिए बेदीन हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने दीन की तस्वीर गलत पेश की जाती है। बहुत सारे लोग इन गुज़श्ता सालों में बहुत सारे लोग दीन से इसलिए जुदा हो गए, दीन से इसलिए दूर हो गए, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए क्योंकि उनके सामने इस्लाम की सही तस्वीर नहीं पेश की गई, इस्लाम का हकीकी चेहरा नहीं पेश किया गया। चूंकि 1000 साल तक ईसाइयों ने ईसाइयत की बहुत ही गलत तस्वीर पेश की थी, इसकी वजाहत मैं नहीं कर रहा हूं, जो आप खुद जाकर मुताला करें, लिहाजा उन्होंने आकर दीन को बिल्कुल किनारे कर दिया और यह सिलसिला 415वीं सदी से शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आकर 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी की इब्तदा में, 19वीं सदी और 20वीं सदी, अभी चूंकि 21वीं सदी चल रही है, इन 200 सालों में बाकायदा तौर पर दीन से नफरत की बातें, दीन से दूरी, दीन से फरार, दीन से दूर रखना, और आकर एक बिल्कुल एक हैवानी, एक ख्वाहिशात पर मुबतनी, लज्जतों पर डिपेंड एक कल्चर पेश करना कि हम यही हमारी जिंदगी, इसी में जितना खाओ पियो लज्जत उठाओ मरो जियो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, ये यूरोप की जिंदगी का खुलासा था, और यही तर्ज जिंदगी खुद उन्होंने अपनाया, और ये तर्ज जिंदगी अपनाकर दुनिया के सामने भी यही तरीका जिंदगी पेश किया कि तुम्हें यह करना है, यानी सारा कल्चर हमारा होना चाहिए। यानी वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि दुनिया पर हमारी हुकूमत हो, हुकूमत की लेकिन हुकूमत में कामयाबी नहीं हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई, जाने देनी पड़ी, वैसे खुद ही इंडिया में कितनी जाने देनी पड़ी, कितनी जंग चली, आखिरकार छोड़ के जाना पड़ा, हुकूमत छोड़ दी, जमीनों को छोड़ दिया, लेकिन जहनों पर अपने कल्चर को डालना ये उनका अभी तक भी मकसद है कि मेरा कल्चर हो, मेरे कल्चर की हुकूमत हो। और ये एक तरफा जंग चल रही थी, जो बहुत तवज्जो करें, बाद में और वजाहत करेंगे, ये जंग 200 सालों से सिर्फ एक तरफा जंग चल रही थी, यानी वो अपना जो तरीका जिंदगी पेश कर रहे थे सब उसे कबूल करते जा रहे थे, पूरा अफ्रीका कबूल कर रहा था, एशिया कबूल कर रहा था, कुछ बेचारे मुल्ला किस्म के, दीदार किस्म के लोग मस्जिद में बैठकर दीदार बने बैठे थे, वो दीन जो सिर्फ मस्जिद के अंदर महदूद रहे वो दीन क्या कर पाएगा। लिहाजा जिंदगी को
کہ دین کا یہ کام نہیں ہے, دین یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا. لہذا اگر کوئی آ کر دین کی باتیں کرے, اگر کوئی غیر ملا اور غیر مولوی اگر دین کی باتیں کرے, یہ دیکھو ملا ہو گیا ہے, مولوی ہو گیا ہے, یہ مولانا ہو گیا ہے, یہ دین کی باتیں کر رہا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, ابھی بھی مذاق اڑایا جاتا ہے بازار, یہ تو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو فقط مولویوں کی حد تک اور مسجدوں کی حد تک اور حوضوں کی حد تک اور مدرسوں کی حد تک محدود کر دیا گیا. جب دین اتنا محدود کر دیا جائے گا تو اس مادیت کا اور میٹرلزم کا اثر حتیٰ ان پر بھی پڑنا شروع ہو گیا, کیونکہ جب ہر طرف مادیت ہوگی تو حوضہ کہاں تک بچے گا, مولوی کدھر تک بچے گا, ملا کدھر تک بچے گا؟ جب ہر ایک کی نگاہ میں مادیت ہی ہے تو یہ اثر مولوی تک بھی پڑنا شروع ہوا, حوضے تک بھی پڑنا شروع ہوا, لہذا ان کی نگاہوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوگی. اور ایک طرفہ یہ جنگ جاری رہی, سافٹ وار ہوتا, اس میں کوئی اسلحہ نہیں استعمال کیا گیا, یہ ایک طرفہ سافٹ وار جاری رہی. اس کے پہلے سخت جنگ بہت ہو چکی تھی, یعنی دنیا اسلام اور دنیا مسیحیت کے مقابلے میں 200 سال تک جنگ ہوئی تاریخ میں, وہ سخت جنگ تھی, وہ ہارڈ وار تھی, اور اس میں شکست ہوئی, کبھی ان کی شکست, کبھی ان کی شکست, کبھی ان کی شکست, اور آخر میں اسلام کی فتح ہوئی. وہ تاریخ جو لمبی جا کر آپ پڑھیں انشاءاللہ, 1000 عیسوی سے لے کر 12000 صدی, 1200 کے آخر تک, 11ویں اور 12ویں صدی میں 200 سال تک یورپ کی اور اسلام کی جنگ رہی, یہ سخت جنگ تھی. سخت جنگ میں آخر میں انہیں ناکامی ہوئی, اور ناکام ہو کر چھوڑ کے جانا پڑا, فلسطین پر قبضہ کیا تھا, فلسطین میں خود انہوں نے لکھا ہے, مثلا ویل ڈورانٹ جو بہت بڑا مورخ ہے امریکہ کا, اس نے خود لکھا ہے کہ اس طرح فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپے خون میں ڈوبی ہوئی تھی. یہ سب ہوا, لیکن یہ سب ہارڈ وار تھی. اس ہارڈ وار میں اسلامی ایمانی جذبوں کے سامنے شکست ہوئی, اگرچہ اس مسلمان مشکل میں تھے, دوسری مشکلات تھی, آپس میں لڑ رہے تھے, لیکن بہرحال آخر میں فتح ہوئی. لیکن ابھی جو جنگ چل رہی ہے وہ ہے طرز زندگی اور سوچ اور فکر کی جنگ. سوچ کی جنگ میں اپنا طریقہ زندگی دینے کے لیے میڈیا, چینل, ساری چیزیں استعمال کی گئیں, سارے طریقے استعمال کیے گئے, اور یہ جنگ ایک طرفہ ہوتی رہی. عالم اسلام بھی اس جنگ میں شکست کھاتا رہا, اور بڑے فخر سے ہمارے جوان, ہمارے پڑھے لکھے لوگ آ کر یورپین طریقے کو اپنا کر فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا انداز یورپین جیسا ہے, امریکن جیسا ہے. چونکہ سافٹ وار ہوتی ایسی ہے کہ جس میں انسان شکست کھا کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے. ہارڈ وار اور سافٹ وار کا فرق یہ ہے, سخت جنگ میں انسان ہارتا ہے تو ہار کے مغموم ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, انتقام کی سوچتا ہے, زیادہ محنت کرتا ہے, اسلحہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ پھر اگر جنگ ہو تو جیتنے کی کوشش کرے. لیکن سافٹ وار وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہار کے بھی فخر کر رہا ہوتا ہے, شکست کھا کے بھی فخر کر رہا ہوتا ہے. یعنی اسلامی طریقہ زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقہ زندگی اپنا کر فخر کر رہا ہے, حجاب چھوڑ کر فخر کر رہی خاتون, اسلامی لباس چھوڑ کر فخر کر رہا ہے ایک جوان. کیوں؟ اس لیے کہ سافٹ وار کی خاصیت یہ ہے کہ انسان ہار کے بھی فخر کرتا ہے, ہار جاتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے. یہ طریقہ زندگی کی جنگ تھی, اور یہ طریقہ زندگی کی جنگ 200 سالوں سے ایک طرفہ چلتی رہی, صرف ہار تھی, ایک طرف سے صرف ہار تھی. ہم نے ایک جگہ اور پڑھا کسی کا نہیں, ہمارے علماء نے بہت محنت کی تھی, بہت کوشش کی, ہاں محنت کی تھی, لیکن وہ ساری محنت حوضوں کی حد تک تھی, مسجدوں کی حد تک تھی, چند واعظ اور نصیحتوں کی حد تک تھی, یہ جنگ نہیں تھی. مسجد میں بیٹھ کر زندگی کی جنگ نہیں لڑی جاتی. تو جو ہمیں آپ نے امیر المومنین کا جملہ ہے حجر بلاغا میں کہ جو اپنے وطن میں بیٹھ کر دشمن سے جنگ لڑے گا اس کے لیے رسوائی اور ذلت ہے. جنگ میدان میں جا کر لڑی جاتی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر جنگ لڑی جائے, حتی ہارڈ وار بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے لڑی جائے تو رسوائی ہے اور ذلت ہے. لہذا جو جنگ فلسطین میں آج لڑی جا رہی ہے وہ جنگ فلسطین کی صرف نہیں ہے. یہ بعض نادانی میں سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے ہم کیوں کر رہے ہیں, وہ جنگ صرف فلسطین کی نہیں ہے بلکہ فلسطین کی سرزمین پر پورے عالم اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو جو میں آپ نے اور سافٹ وار میں ہی اور زیادہ, جو انسان اگر مسجد میں بیٹھ کر صرف بچانا چاہے تو مسجد میں آ کر چند نصیحتیں کر دے گا, لیکن کالج میں جا کر نہیں بچا پائے گا, یونیورسٹی کو نہیں بچا پائے گا. ایک طرفہ جنگ تھی, سب قبول کرتے چلے جا رہے تھے, لیکن الحمدللہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ایک مجاہد نے آ کر اس جنگ کو دو طرفہ جنگ میں تبدیل کر دیا. وہ جنگ جو یورپ نے ایک طرف کی جنگ چھیڑی تھی, صرف ایک طریقہ زندگی لوگوں کے لیے تھا, وہاں آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کو دو طرفہ جنگ کر دیا. اب ایک طرفہ جنگ نہیں رہی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ جنگ ایک طرفہ جنگ نہیں رہ گئی. اب وہ اپنا طریقہ زندگی پیش کر رہے ہیں, اسلام اپنا طریقہ زندگی پیش کر رہا ہے, اور اسلام کا طریقہ زندگی, اگرچہ ہمارے پاس میڈیا اتنا نہیں ہے, چینلز اتنے نہیں ہے, وسائل اتنے نہیں ہے, لیکن اسلام کے طریقہ زندگی میں طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب کچھ پاتے ہوئے بھی ہارتے چلے جا رہے ہیں, اسلام جیتا چلا جا رہا ہے. میں پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ آتے ہیں افریقہ کے غریب ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں آتے ہیں, اسکول کھولتے ہیں, چرچ بناتے ہیں, لوگوں کو پیٹ بھرتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں کچھ فقیر اور جاہل افریقن مسلمان کرسچن بن جا رہے ہیں, کچھ بہت ہی نادان اور فقیر. اور کب تک بنے ہوئے؟ اس وقت تک جب تک ان کو کھانا مل رہا ہے. اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس اسلام کا پیغام جب یورپ اور امریکہ میں پہنچتا ہے تو ان کے دانشمند, اسکالرز, پڑھے ہوئے لوگ, یونیورسٹی کے لیکچررز, ٹیچرز, پروفیسرز, یہ سب مسلمان ہو رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ سودا جو ہے وہ برابر کا نہیں چل رہا ہے, ہم زیادہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن کچھ جاہل لوگوں کو کرسچن بنا رہے ہیں, اور وہ کچھ بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں, صرف اپنی آئیڈیولوجی کی بنیاد پر ہمارے عزیزوں کو مسلمان بناتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو. اب جا کر ایک مرتبہ سرچ کریں, نیٹ پر سرچ کریں کہ مسلمان جو لوگ ڈائیورٹ ہوئے, جو لوگ کنورٹ ہوئے, ان میں کن کن لوگوں کے نام ہیں, کن کن لوگوں کے نام سے جا کر ایک مرتبہ سرچ کر ڈالیں, جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کے گھر کے اندر سے مسلمان پیدا ہوئے. مثلا بش کے گھر سے, ٹونی بلیئر کے گھر سے, بی بی سی کے گھر سے. آپ جا کے ایک مرتبہ سرچ کریں, آپ کو ملے گا کہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ اسلامی کلچر سے متاثر ہو کر اسلام لا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلامی کلچر کو زندگی کا حصہ بنا کر پیش کیا گیا. ابھی تک ہم نے جو اسلام پیش کیا تھا وہ مسجدوں والا اسلام, صرف مدرسے والا اسلام, رسوائی والا اسلام, لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آ کر عزت والا اسلام پیش کیا, جو معاشرے کے لیے ہو, جو زندگی کے لیے ہو, جو حکومت کے لیے ہو, جو طریقہ زندگی کے لیے ہو. اس جنگ میں آ کر اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہے ہیں. لہذا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو رسول اللہ کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں, جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں, جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہ سب اپنے شکست کھانے کا ریئیکشن ہے عزیزوں. چونکہ ہارے ہوئے ہیں اور ہار رہے ہیں. اب یہ گفتگو ہم کل اور جاری رکھیں گے. آج تھوڑی سی چونکہ وقت کم رہ گیا اور مجلس میں دیر نہ ہو جائے, کل تھوڑا دیر ہو گئی تھی, ایک بہت نازیبا اور ناپسندیدہ اور دردناک واقعہ جو پیش آیا ہے کل رات میں, یہی جو رات گزری ہے نائجیریا میں. نائجیریا کا واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں, شیخ ابراہیم زکزاکی کی, جنہوں نے سعودی عرب میں اپنی پڑھائی کی تھی اور امام خمینی کے اسلام کو دیکھ کر, یعنی وہی رسول اللہ کے اسلام, کربلا والوں کے اسلام, یہ اسلام دیکھ کر انہوں نے شیعت کو قبول کیا, اور شیعت قبول کرنے کے بعد 34 سالوں میں انہوں نے تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں کو نائجیریا میں شیعہ بنایا. 1.25 کروڑ بہت بڑی تعداد عزیزوں, 1.25 کروڑ ہم 1200-1300 سالوں میں انڈیا میں نہیں بنا پائے. انہوں نے صرف 34 سالوں میں نائجیریا جیسے ملک میں 1.25 کروڑ لوگوں کو مسلمان بنایا. اور یہی اربعین کا جو جلوس ہوا ہے, دنیا میں سب سے بڑا اربعین کا پروٹیسٹ کربلا میں ہوا, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ, اور دوسرے نمبر کا بڑا اربعین کا پروٹیسٹ نائجیریا میں ہوا, جہاں پر ایک جگہ پر 50 لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے, ایک جگہ پر صرف 50 لاکھ. اور یہ چیزیں دشمن کو حیرت میں ڈال دیا ہے, دشمن کو مشکل میں ڈال دیا ہے. یہ دین کا چہرہ قبول نہیں ہے. 2014 یہ ماہ رمضان جو گزرا, اس کے پہلے والے ماہ رمضان میں قدس کے دن یہی شیخ ابراہیم زکزاکی, خدا حفاظت کرے, ابھی بعض چینلوں کے اعتبار سے شاید آپ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, ابھی سارے چینل سے بہت کنفرم خبر نہیں آئی ہے, لیکن پریس ٹی وی کے اعتبار سے آپ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تقریباً 50 لوگ جو 50 لوگ بعض لوگوں نے 15، بعض لوگوں نے 20، بعض لوگوں نے 50 تک تعداد بتائی کہ شہید ہوئے کل کے شب میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اربعین کا جو جلوس وہاں نکالا گیا، جو کربلا وہاں پیش کی جا رہی ہے، ایسی کربلا پیش کی جا رہی ہے عزیزوں کی 34 سال میں 1.25 کروڑ لوگ کو شیعہ بنا دے. اے کاش کہ وہ کربلا ہم بھی سیکھ لیں. وہ کچھ کربلا ایسی ہے کہ جو اتنا زیادہ انسانوں کو تبدیل کر سکے. میں تفصیل سے بعض جگہ پہ گفتگو کر چکا ہوں. پچھلے سال ماہ رمضان میں، اس ماہ رمضان کے پہلے 2014 کے ماہ رمضان میں، قدس کے جلوس میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے شیخ ابراہیم زگزاگی کے 3 بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو ایک ساتھ شہید کیا گیا. ایک ساتھ محمد، حامد اور محمود، 3 بیٹوں کو، اور ایک بیٹا جو بچا اس کو بھی زخمی، اس کو بھی مارا گیا تھا لیکن وہ پیر میں بڑی گولی، اس لیے پیر ٹوٹا لیکن جان بچ گئی. ایک بیٹا بچا اور 3 بیٹوں کو، وہ 3 بیٹے جو 2-3 دن پہلے کو، ایک دن پہلے کوئی، 2 دن پہلے ایک روس میں پڑھ رہا تھا، ایک چین میں پڑھ رہا تھا، کسی اور ملک میں پڑھ رہا تھا، کسی جین میں پڑھ رہا تھا، دوسرے کلاس میں پڑھ رہے تھے، وہ آئے تھے عید منانے کے لیے اپنے گھر، لیکن چونکہ ان کے نزدیک روزے قدس بھی زیادہ اہم تھا، لہذا اور پہلے آیا تاکہ قدس کے جلوس میں بھی شریک ہوں اور اس کے بعد عید منائیں. اور اس مجاہد کے 3 بیٹوں کو ایک ہی ساتھ، ایک ہی دن میں شہید کیا گیا. یہ تاریخ کا واقعہ نہیں بتا رہی، پچھلے سال ہوا ہے عزیزوں. اور اسی دن ہم نے ان کا انٹرویو پڑھا، اسی دن جو اسی جمعے کو اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا چند گھنٹے بعد پریس کانفرنس میں، اس انٹرویو میں اپنے بیٹوں کا تذکرہ کم کیا اور قدس کے مسلمانوں کا تذکرہ زیادہ کیا. یہ دین کوئی اور دین ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ دین امام علی علیہ السلام کا دین ہے، یہ دین کربلا والوں کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ کا دین ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے مظلوموں کی فکر ہے. شاید وہ انٹرویو کبھی موجود ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ دکھائی نہیں پڑا، ابھی تو تازہ خبر وہاں پہ موجود ہے کہ جو ابھی یہ حادثہ پیش آیا، کل رات میں ان کو گھیرا گیا چاروں طرف سے، جو بہت پہلے ہی سے تلاش میں تھے. نائجیریا میں بوکو حرام جیسے ملعون گروہ بھی بنائے گئے جو داعش سے کچھ کم نہیں ہے، پھر ان کا تذکرہ اس لیے کم ہے کہ افریقہ میں ہیں اور زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لیکن داعش سے بھی زیادہ لوگوں کو انہوں نے مارا ہے 2 سالوں کے درمیان میں. بوکو حرام کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ بوکو حرام یعنی بوکو معنی، وہاں کے لوکل لینگویج ہے بوکو یعنی ایجوکیشن، حرام یعنی یہی حرام، بوکو حرام یعنی ایجوکیشن حرام ہے. یہی اسلام کا باطل چہرہ، اسلام کا مس شدہ چہرہ یہی ہے. اور بوکو حرام کہہ کر وہ جا کر اسکول میں پڑھنے والی مسلمان بچیوں کو پکڑ کے لا کر گرفتار کر کے لاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں کہ کیوں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، خاص کر خواتین کے لیے، خاص کر بچیوں کے لیے. جبکہ رسول اللہ کی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، من المہد بالمہد الی اللہد، یہ رسول اللہ کی حدیث ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے اسلام ایسا بنایا کہ اس میں ایجوکیشن اور علم حرام ہے، لہذا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے، زندانی کیا جاتا ہے، اسیر کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے ہزاروں لوگوں کو. ابھی اسی نومبر میں بھی 27 لوگوں کو شہید کیا انہیں شیعہ گروہ کو. اب اس بارے میں اور جا کے تفصیل سے آپ دیکھیں اور دعا کریں، پروردگار سے دعا کریں، کیونکہ بہرحال جہاں بھی اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا جائے گا وہاں پر مشکلات آئیں گی، مشکلات کا آنا لازمی ہے عزیزوں، لیکن خدا اس مجاہد کو سلامت رکھے، اس مجاہد کو زندہ رکھے، اور انشاءاللہ اس مجاہد کے عمل کے ذریعے سے پورے افریقہ پر اثر ہو. لیکن بہرحال شیخ زگزاگی جیسے لوگ وہ ہیں کہ جو اگر کربلا کی تصویر پیش کر رہے ہیں، صحیح کربلا کی تصویر، علم حاصل کیا تھا سعودی عرب میں لیکن روح ڈال دی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ روح ڈالنے والا پیدا ہو جائے اور یہ پیدا ہو. 1.25 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی 125 لاکھ لوگ تقریباً شیعہ کیے اتنے دنوں میں. اور یہ میں نے عرض کیا کہ کربلا کی قوت ہے، کل بھی عرض کر، کربلا میں بہت قوت ہے، کربلا کی قوت کو اگر ہم پہچان لیں تو یہ کربلا کی قوت ہر جگہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے، کیونکہ کربلا کے اندر خون شامل ہے، شہیدوں کا خون، بہت ہی مقدس خون، بہت ہی عظیم خون، بہت ہی پاکیزہ خون. کربلا اس لیے عظیم ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی کا خون شامل ہے، نہ اس کی عظمت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نہ سمجھیں، لیکن کربلا ہمیشہ عظیم ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے نانا کے شبیہ علی اکبر کا خون شامل کیا ہے، عباس کا خون، پاکیزہ ترین انسانوں کا خون، حبیب ابن مظاہر کا خون. حبیب ابن مظاہر وہ تھے، آج میں نے جگہ مسائل میں پڑھا تھا بعض لوگوں، حبیب ابن مظاہر وہ تھے جو کبھی کبھی ایک شب میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک شب میں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی. حافظ قرآن، خط لکھ کے بلایا گیا کہ حبیب آؤ. بہت سارے لوگوں کے امام اپنے آپ سے جدا کرے، تم جاؤ جاؤ جاؤ، جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن حبیب تم آ جاؤ، چونکہ حبیب کی ضرورت تھی. جہاں حسین ابن علی کے سرنوں کے نیزے پہ بلند ہو، وہاں حبیب کے فسر کی ضرورت تھی، تاکہ جب پروپیگنڈا کیا جائے کہ حسین ابن علی نے تو بغاوت کی تھی، تو لوگ کہیں کہ حبیب وہاں پہ کیا کر رہے تھے، حبیب جیسا پاکیزہ انسان. اللہ اکبر، وہ زمانہ آ گیا تھا کہ حسین ابن علی کو خود کے لیے حبیب کی ضرورت پڑ رہی تھی، ایسے حالات پیدا ہوئے. لیکن ہاں، کوفے کے جب دربار، کوفے کے جب بازار میں داخل ہوئے، کوفہ پہلی منزل تھی عزیزو، شہادت کی منزل تو گزر چکی ہے، اہل حرم کے لیے کوفہ پہلی منزل ہے. میں نے کل آپ کے سامنے شام کا بھی ذکر کیا، شام کی منزل بہت سخت ہے، لیکن کوفہ کی منزل اس لیے بہت سخت ہے چونکہ پہلی منزل ہے، اور اس پہلی منزل کی بیویوں کو توقع نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، اسیر کر کے تو لے جایا گیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا. لیکن جب کوفے میں داخل کیا گیا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر، کس کا تماشا دیکھنے کے لیے؟ رسول اللہ کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے. یہ منظر نہیں دیکھا گیا. جناب ام کلثوم نے آواز دی، غزو ابصارکم یا اہل کوفہ، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو. چونکہ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ لوگ آنکھیں کھول کھول کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کے ہمیں کیا مسائل پڑھو آپ کے سامنے. بی بی نے یہ دیکھا کہ لوگ آئے تو تھے اور آ کے دیکھا، یہ صرف میرے باپ بھائی کے سر کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آنکھیں کھول کھول کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس وقت جناب ام کلثوم نے یہ فریاد بلند کی، غزو ابصارکم یا اہل کوفہ اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وهن حواصر، تم اپنی آنکھوں کو تو بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اما تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کے ہماری طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ یہ فریاد بلند کی تھی جناب ام کلثوم نے. اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا، چند جملے عزیز و مصائب کے وقت زیادہ گزر گیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں کوفے میں داخل ہونے کے بعد چند اشعار ہے بی بی کے نام سے منسوب. جناب زینب نے دیکھا، یہ روایت موجود ہے کہ ظالموں نے ایسا کیا تھا کہ میرے بھیا حسین کا، میرے بابا حسین کے، امام سیرت سجاد سے روایت ہے کہ میرے بابا حسین کا سر جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے، ام کلثوم کے سامنے میرے بھائی چچا عباس کا سر، بیویوں کے سامنے شہیدوں کا سر، نگاہوں کے سامنے یہ سر تھا. جناب زینب نے جب اثر عاشور اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا اور آخر میں یہ کہہ کے رخصت کیا تھا، بھیا تم پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ، اے بھیا تم آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جاؤ، زینب دل بھر کے دیکھ تو لے، محل محلا دیکھنا ہوگا تو اس عالم میں دیکھنا ہوگا. آپ کو پتا ہے عزیزوں، ہوا. جناب زینب جیسے ہی عصر عاشور کے وقت قلعے کی بلندی میں آئی تھی اور سر جدا ہوا تھا, اس کے بعد بی بی نے بھائی کے سر کبھی نہیں دیکھا. اب بی بی شام غریبہ میں جب آئی ہے تو بھائی کی جسم تو موجود ہے لیکن سر موجود نہیں ہے, بھائی کی لاش تو موجود ہے لیکن سر موجود نہیں ہے. 11 محرم کو بی بی جب آئی ہے دن کے اجالے میں تو بھائی کی لاش کو دیکھا, زخمی لاش کو دیکھا لیکن بھائی کا سر نظر نہیں آیا. وہاں پر ایک آواز دی تھی, انت اخی الحسین, کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اگر تم میرے بھائی حسین ہو تو سر کہاں ہے, سر کا امامہ کہاں ہے, دوش کی رضا کہاں ہے؟ اے بھیا میں تمہیں کیوں پہچان نہیں پا رہی؟ یہ کیسا منظر ہے جو بہن کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی زینب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ہم کوفے میں داخل ہوں گے تو ہماری نگاہوں کے سامنے میرے بھیا کا سر لوگ نیزے پہ بلند ہوگا. اسی لیے جب لوگ نیزے پہ سر بلند کیا تو بی بی نے آواز دی, یا حلال یا ہلال مست دم کمال, اے میرے چاند, اے میرے چاند, کسے تجھے گہر لگا دیا ہے؟ میں نے تو یہ سوچا نہ تھا. ماں تو ہم تو یا شتی کا فوا دی, اے میرے دل کی ٹھنڈک, اے میرے بھیا حسین, میں نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بہن کے سامنے اس طرح سے بھائی کے سر کو لوکے نیزے میں رکھا جائے گا. اے بھیا تمہیں اس عالم میں دیکھ کر مجھ سے نہیں جب رہا جا رہا ہے تو ذرا اپنی بچیوں کی طرف دیکھو, یہ اپنے فاطمہ کی طرف دیکھو, رقیہ سمینا کی طرف دیکھو, ذرا اسی لوکے نیزے سے کچھ کلام کرو تاکہ دل ٹھہر جائے, کہیں آپ کی بیٹیوں کا دل پگھل نہ جائے. ذرا سید سجاد کو سنبھالو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد ندرت الطاہرین. ایک سورۃ فاتحہ اور پڑھ کر مرحوم جن کا اعلان کیا گیا اور تمام مرحومین کی روح پر صافی.